أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
انما جعل السبت انما بشك جعل السبت بنایا گیا سبت جعل کا کیا معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری میں کر دینا یا مقرر کرنا یا لازم کرنا بے شک لازم کیا گیا تھا سبت اللذین ان لوگوں پر اختلفوا فیہ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا کس سے اپنے پیغمبر سے واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ہر 7 دنوں میں سے ایک دن اور جمعے کا دن بتایا کہ جمعے کے دن تم کوئی کام نہ کرو کوئی پیشہ نہیں کوئی ایکٹیویٹی نہیں بس صرف عبادت کرو آرام کرو بس بنی اسرائیل نے کہا ہم تو عبادت کے لیے وہ دن مخصوص کرنا چاہتے ہیں جب اللہ تعالی سارے عالم کی پیدائش سے فارغ ہو گیا اور اس کے لیے انہوں نے کس کا انتخاب کیا ہفتے کا دن تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ٹھیک ہے ہفتے کا دن لے لو لیکن اس دن پھر پوری پابندی کرنی ہوگی سبت کی کیا پابندی کوئی دنیا کا کام کاج نہیں کوئی کاروبار نہیں فرمایا کہ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یعنی بنی اسرائیل نے اختلاف کیا تھا ہفتے کا دن مقرر کرنے پر ان پر ہم نے پھر ہفتے کی پابندی لازم کر دی ٹھیک ہے ایک معنی تو یہ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وبال سبت بھگتنا پڑا تھا جو السبت سے مراد سبت کا جو وبال تھا کیا تھا سبت کی خلاف ورزی کا وبال جو ان کو بندر بنا دی گئی الذین ان لوگوں پر تھا یعنی جو اللہ کا مطلب ہے ان کے خلاف گیا اختلفوا فی جنہوں نے اس میں خلاف ورزی کی تھی یعنی نہیں مانا تھا اس کی پابندی نہیں کی تھی ہیلا سازی کی تھی تو یہ دو معنی بتائے گئے کیا جو اللہ سے مراد فرض کیا گیا لازم کیا گیا یعنی تعظیم اس کی لازم کی گئی کب جب انہوں نے اپنی مرضی سے یہ دن اختیار کیا تھا پھر سختی ہو گئی اور دوسرا معنی جو اللہ کر کے یعنی کہ خلاف ورزی کا وبال ان لوگوں پہ پڑا جنہوں نے مانا نہیں یہ دن اختلاف کیے سے مراد یہاں حرمت سبت کے بارے میں اختلاف کیا اور اپنی منمانی کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شک تیرا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے دیکھیے اختلاف کب کیا جاتا ہے مثلا کوئی شخص آپ کو کہتا ہے یہ کام کرو آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں یہ کروں گا کیوں اپنی مرضی کس لیے کرتے ہیں آپ کیونکہ آپ اس چیز کو دوسرے کی بات سے بہتر پاتے اختلاف جب ہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی رائے کو دوسرے کی رائے سے کیا سمجھتے ہیں بہتر مثلا میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ دیکھو 5 دفعہ سبق پڑھ کے آؤ آپ کہیں نہیں میں دو دفعہ پڑھوں مثلا. اب یہ اختلاف اس لیے کہ آپ اپنی رائے کو زیادہ بہتر رائے سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں میرے خیال میں دو دفعہ پڑھنے میں زیادہ فائدہ یا سات دفعہ پڑھنے میں زیادہ فائدہ. اب میں کہوں نہیں پانچ دفعہ میں زیادہ فائدہ, آپ کہیں نہیں دو دفعہ پڑھنے میں زیادہ فائدہ. اختلاف ہے نا. اب زیادہ فائدہ کس میں اور کس میں نہیں یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن. اب مثلا موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہہ رہے ہیں جمعے کے دن عبادت کرو, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم ہفتے کے دن کریں. اب اختلاف کیا نا انہوں نے. قیامت کے دن جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ جمعے کے دن زیادہ فائدہ تھا یا ہفتے کے دن زیادہ فائدہ تھا. بعض اوقات دین میں ہمیں کوئی بات پتہ چلتی کہ یہ کرو, ہماری مرضی کچھ اور کرنے کی ہوتی ہوتا نا یا نہیں, ہماری عقل کچھ اور بتاتی, ہماری عقل میں کسی اور چیز کا زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لہذا ہم دین کے طریقے سے اختلاف کرتے ہیں یا نہیں. کوئی مثال اور بتائیے آپ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف یہ کہ ذکر کرنے کا حکم دیا, ذکر کے طریقے بھی بتائے. اچھا ہم ان کو چھوڑ کے ایک طرف من مانے طریقے ایجاد کر لیتے, نہیں یہ زیادہ فائدہ مند ہے, اس کا ثواب زیادہ ہے, یہ پڑھیں گے تو فلاں کام ہو جائے گا, اس کے اتنے ہزار بہت کچھ لکھا ہوا کتابوں میں ملتا ہے, کوئی اصل بنیاد دلیل ہے کوئی نہیں. اب دنیا میں اگر سمجھایا بھی جائے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں. یہ کل پتا چلے گا کہ کس کے بتائے ہوئے طریقے میں زیادہ فائدہ تھا, زیادہ اجر تھا, یہ اللہ ہی بتائے گا. ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ جو چیز دلیل کے ساتھ وحی الہی کے ساتھ مل جائے اس کو لے لیں, کیونکہ اصل فائدہ کس میں جو اس نے بتا دیا, چاہے وہ کام ہمیں چھوٹا لگے یا وہ طریقہ ہماری سمجھ میں اس کا فائدہ نظر نہ آئے, لیکن اصل فائدہ اسی میں, کیونکہ ہمارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے نا. تو یہ مثال کیوں دی گئی؟ شکر گزاری کے کانٹیکسٹ میں اس آیت کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ویسے تو یوں لگتا ہے نا اگر سرسری نظر سے پڑھیں تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ سے آیت لگتی ہے کہ بھئی ابھی بات ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی, یکا یک بنی اسرائیل کے ہفتے کے دن کی بات شروع ہو گئی, یہ کیا بات ہوئی؟ پیچھے حلال حرام کی بھی بات تھی کہ اپنی مرضی سے تم حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرو. اسی طرح ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تم کو دیتے ہیں اس کو لے لو, جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. نماز نبی میں کئی چیزیں ایسی آپ پڑھیں گے جو آپ نہیں کرتے یا جو آپ کرتے ہیں اور وہ نہیں کرنی چاہیے, اب اختلاف ہو جائے گا. اب آپ اگر کسی بھی ایک طریقے پر جو بھی آپ چاہیں اختیار کرے, کوئی آپ کے اوپر جبر نہیں, نہ یہاں سے آپ کے اوپر کچھ امپوز کیا جائے گا. ہاں دلائل ضرور بتا دی جائیں. اب ان دلائل کے بعد آپ جو چاہیں فیصلہ کریں, جب آپ ان کی خلاف ورزی کا فیصلہ کریں تو بھی ثواب میں کمی بیشی کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہاں جا کے پتہ چل جائے گا کہ کس نے کون سا طریقہ کس بنیاد پہ اختیار کیا, کیا چیز بہتر. دنیا میں اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں اس سے بہتر کام ملے تو ہم کیا کرتے ہیں, وہ جاب چھوڑ دیتے ہیں کہ زیادہ پیسوں والی مل گئی. تو یہاں پر نعمت ہے یہ کہ اللہ آپ کو ایک ایسا دن, ایسی گھڑی, ایسا وقت بتائے, کیونکہ جمعے کے دن ہی وہ گھڑی ہے, جمعے کا دن ہی اللہ نے ایک طرح سے عبادت کے لیے پسند کیا. اسی لیے قیامت کے دن امت مسلمہ آگے ہوگی, حالانکہ ترتیب میں پیچھے, مگر اجر میں کس وجہ سے؟ کہ ان کے پیغمبر نے کہا جمعے کا دن مان لو, کا مان لیا. اصل بھلائی اطاعت میں ہے, بحث مباحثے میں نہیں ہے. فرما برداری کرنا کیا ہے؟ شکر گزاری ہے. لیکن آج کل ایک ٹرینڈ سے چل پڑا کہ انٹیلیجنٹ صرف وہ ہے جو ہر جائز ناجائز بات میں اختلاف کرے. اختلاف ضرور کیجئے لیکن دلیل کے ساتھ, اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ محض توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر بات میں نہ کرتے ہیں, نہ سے بات شروع کرتے ہیں, بٹ آئی ڈس ایگری, ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے. ضرور ڈس ایگری کریں مگر دلیل کے ساتھ, دلیل کے بغیر محض خواہشات یا اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں. کیونکہ دین کے معاملات میں خاص طور پر ہمارا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے, کسی عالم کے ساتھ نہیں, کسی جماعت کے ساتھ نہیں, کسی بزرگ کے ساتھ نہیں. کس کے ساتھ ہے؟ سراسر اس کے ساتھ. ہمیں کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں. جب ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے نا, پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں, پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے دوست کیا کرتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے استاد کیا کرتے ہیں. ہم کیا دیکھیں گے؟ ہمارا فائدہ کہاں, اور وہ ہے اللہ رسول کی اطاعت میں اصلی اور حقیقی فائدہ. اسی لیے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. تو نعمتوں کی شکر گزاری دراصل کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ، دوسری طرف بنی اسرائیل کا ذکر۔ جیسے پہلے پارے میں بھی آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کی ساری باتوں کا ذکر کر کے پھر مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ شکر گزاری عاجزی سے آتی ہے، یعنی جب تک آپ کے اندر حقیقی معنوں میں بندگی کا جذبہ نہیں ہوتا، عاجزی نہیں ہوتی، شکر گزاری نہیں آتی۔ اسی لیے حضرت عمر کا قول تھا کہ جب تم کسی انسان کو تکبر کرتے دیکھو تو جان لو کہ اس کے اندر احساس کمتری، یا عاجزی ہوگی یا پھر احساس کمتری۔ تو کچھ لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے احساس کمتری کو تسکین دیتے ہیں، کس سے؟ تکبر کر کے، ڈینگے مار کے، شوخیاں بگاڑ کے، ہر بات میں اپنی منوا کے اور اپنی ہی دھونس جما کے۔
ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔
شکر گزاری کے لیے کرنا کیا ہے اب آپ کو، اس پہ بات ہوگی۔ ادعو، دعوت دو، بلاؤ، کس چیز کی طرف؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اور رب کا راستہ کون سا ہے؟ دین اسلام، اللہ کا راستہ، صراط مستقیم۔ کیسے بلاؤ؟ بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظت الحسنتی، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم، اور مجادلہ کرو ان سے، مباحثہ کرو ان سے، باللتی، ساتھ اس طریقے کے، یا احسن، جو سب سے اچھا ہو، بہترین ہو۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا وہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، کس کو؟ بمن، اس کو جو دلہ، بھٹک گیا، بہک گیا، عن سبیلی، ہی اس کے راستے سے، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ وہ ہوا، اور وہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو، ہدایت پانے والوں کو۔ نعمتوں کی شکر گزاری کی بات ہو رہی تھی، اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ سب سے بہترین نعمت نعمت اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جسے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نعمت قرار دیتا ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے، اور نعمت کے شکر میں اس نعمت کا صحیح استعمال اور اس نعمت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمت اسلام کا شکر کوئی بھی شخص کیسے ادا کر سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی مثلا اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ تم اس نعمت پر جو اللہ نے اسلام کی شکل میں تمہیں دی شکر ادا کرو، تو آپ کہیں گے کہ بہت شکر اللہ کا، ہم بہت خوش، بہت شکر گزار۔ تو کیا یہ شکر کافی ہوگا؟ کیا شکر ادا ہو جائے گا؟ کیسے ادا ہوگا؟ جب دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کریں گے، دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لائیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ خطاب ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو نعمت نبوت بھی ادا کی تھی، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نعمت کا شکرانہ کیسے ہوگا؟ ادعو الى سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے کر۔ اور رب کے راستے کی طرف دعوت، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، خواہ ان کو جو دین سے باہر ہے، خواہ وہ جو زبانی کلامی دین کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دین کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، ان دونوں کو ہی دین کی روح کی طرف لانا، یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے۔ جسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے احسن بات کس کی ہو سکتی، اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی، جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے اچھی بات قرار دیا، بہترین بات۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، تو دعوت الى اللہ کا کام بہترین کام ہے، یہ وہ کام ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا تھا، یہ وہ کام ہے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء اسی کام کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ اللہ کے اذن سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے. جنہوں نے جب پہلی مرتبہ قرآن پاک سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فوراً ہی انہوں نے کیا کام کیا؟ پہلا سنتے ہی واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے ان کو بھی اسلام کی طرف بلایا. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار سنو، اس کا جواب دو. صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ ان میں سے جو مسلمان ہوتا اس کا پہلا کام کیا ہوتا؟ فوراً اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو اس کی دعوت دیتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ کوئی مانتا یا نہیں مانتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً پلٹے اور اپنے قریبی دوستوں کو اس کی دعوت دی. عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے. بہت سے لوگ اس میں کیا شرط لگاتے رہتے ہیں کہ جب وہ ہم بہت پارسا ہو جائیں گے، جب ہم بہت بڑے عالم ہو جائیں گے یا بہت ماہر ہو جائیں گے، پھر ہم اوروں کو بھی اس چیز کی طرف بلائیں گے. لیکن اسوہ حسنہ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جس نے یہ نعمت پا لی اور اس نے اس نعمت کی شکر گزاری کی تو جو بھی قریب ترین تھا اس کی اسے فکر ہوئی کہ اگر مجھے یہ نعمت مل گئی ہے تو جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ اس سے محروم کیوں. لیکن ساتھ ہی طریقہ بتا دیا گیا، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، موقع کی مناسبت کے ساتھ، دوسرے کی ذہنی اور فکری رعایت رکھتے ہوئے، اور صرف دلائل کے ساتھ نہیں بلکہ والموعظۃ الحسنۃ، عمدہ نصیحت کے ساتھ. موعظہ کا لفظ جو ہے واعظ سے نکلا ہے، اور واعظ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بھلائی کی بات جس سے دل نرم ہو جائیں، جس سے دلوں میں خوف خدا آئے. یعنی دوسرے کو ایسے طریقے سے دین کی طرف بلاؤ کہ ان کے دلوں پہ جا کے بات لگے. حکمت اور موعظت، دو چیزوں کا بہترین کمبینیشن یہاں بتایا گیا کہ ایک طرف دلائل بھی ہوں، لاجک ہو بات میں، اور دوسری طرف محض خشک دلائل نہ ہو، دوسرے کو ہرانے کی بات نہ ہو، بلکہ موعظت بھی ہو، نصیحت ہو، دل موہنے والی بات ہو. اور دلوں کو نرم کون سی بات کرتی؟ محض دلائل؟ دلائل صرف نہیں کام کرتے. دلائل سے کوئی شخص کنوینس ہو سکتا ہے لیکن مان نہیں سکتا. مانے گا تب جب آپ اس کے دل کو حرکت میں لے آئیں گے، اور دلوں کو حرکت میں لانے کے لیے محبت اور خیر خواہی کی ضرورت ہوتی. جس درجے کی محبت اور تڑپ آپ کے دل میں ہوگی ویسی ہی وہ دوسرے کے دل پہ جا کے لگے گی. جیسے وہ آتا نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. از دل خیزت بر دل ریزت، فارسی کا محاورہ کہ جو چیز دل سے اٹھتی ہے اس کی جگہ دل ہی ہے، وہ دل پر ہی جا کے لگتی. یعنی جو چیز دل سے نکلے گی وہ دل پر ہی لگے گی جا کے. اگر دل کے اندر محبت ہے اور دوسرے کی خیر مطلوب ہے تو وہ اس کے دل کو ضرور نرم کرے گی جا کے. لیکن اگر کوئی بات محض آپ دماغ سے مگر تقریر کے طور پہ صرف آپ دلیل پہ دلیل دیتے چلے جا رہے ہیں تو وہ دل کو نہیں جا کے چھوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگ لاجک کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، یا بعض پڑھے لکھے لوگ یا خواص جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات دلائل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ عام طور پر دلائل کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ان کو ایسی بات چاہیے ہوتی ہے جو ان کے دل کو نرم کر دے، ان کے دل کو لگ جائے، اور جب ان کے دل کو لگ جاتی ہے تو پھر وہ کر جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم، اور ان سے بحث کیجئے. اور جدال جدل سے ہے، جھگڑے کو کہتے ہیں. کس جھگڑے کو؟ جس میں ایک فریق دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرے، یعنی باتوں کے ساتھ. یعنی مباحثہ مراد، مناظرہ مراد، آرگیومنٹ، کانٹیسٹ، ڈیبیٹ. ایسی ڈیبیٹ ہو جو احسن طریقے کی ہو. وہ احسن طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی کام کے احسن ہونے کے لیے دو شرائط ہیں. ایک یہ کہ نیت خالص ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو کوئی کام. جب وہ احسن بنتا ہے. یعنی جب آپ کسی سے جھگڑے تو اپنے کسی ذاتی انتقام کے لیے نہیں. عام طور پہ ہم کب بحث میں پڑتے ہیں یا دوسرے سے جرا کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی بات بری لگتی. اپنی انا کی تسکین کے لیے یا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یا اپنے اوپر سے الزام اتارنے کے لیے اس وقت ہم خوب باتیں کرتے، لیکن جب نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی تو جب ہم بات بھی کریں گے تو وہ بات بھی جچی تلی اور نپی تلی ہوگی، جذباتیت سے خالی ہوگی، ایموشنل رویہ نہیں ہوگا. جادلہم باللتی ہی احسن، اس میں نرمی ہوگی، اس میں محبت ہوگی. اور احسن عمل کی دوسری شرط کیا ہے؟ طریقہ سنت کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انقلاب بھی کوئی برپا کر سکا انسانوں کی تاریخ میں یا انسانوں کے دل و دماغ میں؟ نہیں. لیکن آپ کا بحث مباحثہ کیسا ہوتا تھا؟ یعنی آپ نے جب وفد نجران کے ساتھ گفتگو کی یا مشرکین مکہ کے ساتھ جب آپ کی گفتگو ہوتی تھی تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ کیا آپ اس میں فائر بیک کر رہے ہوتے تھے، یا آپ اس میں کوئی غیظ و غضب دکھا رہے ہوتے تھے، یا آپ اس میں شور ہنگامہ کر رہے ہوتے تھے؟ کس قسم کا وہ مناظرہ ہوتا تھا؟ اللہ تی احسن کون سا ہے؟ جو آپ کے طریقے کے مطابق ہے. آپ دوسرے کے ساتھ آرگیو کر سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈے دل کے ساتھ، جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے، نفرت پر مبنی نہیں، اللہ کی خاطر. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں خاص طور پر اہل کتاب کے ساتھ جدال کی بات آتی. وہ آیت کیا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، کہ اہل کتاب کے ساتھ جدال مت کرو مگر اس طریقے پر جو احسن ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، ان کے ساتھ تو پھر جدال کام نہیں آئے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی سچا مسلم ہے تو اس کے اندر ساری انسانیت کی خیر خواہی، اور جو خیر خواہ ہوگا وہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں، کیونکہ اس کے لیے اس کا دین اس کی اپنی ذات سے بڑی چیز ہے، وہ دین کی طرف پوری سچائی، خلوص اور ہمدردی سے لوگوں کو بلائے گا، جس میں حکمت بھی ہوگی اور اچھی نصیحت بھی ہوگی، دلوں کو موہنے والی باتیں ہوں گی اور بہترین انداز سے مناظرہ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل کتاب کو، جیسے اس آیت پر مبنی آپ نے رومیوں کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، تو خط کا خطاب کیا تھا؟ عظیم الروم کہہ کے اس کو پکارا تھا. یعنی بادشاہ کو لکھ رہے تھے آپ، اسلام کی طرف بلا رہے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ ٹائٹل اس کو جو اس کے ملک کے لوگ اس کو دیتے تھے، عظیم الروم. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے منازل اور درجوں پہ رکھو. اگر کوئی شخص اپنی قوم کے اندر محترم ہے تو تم بھی اس کو احترام دو. یہ نہ کہو کہ اس کا کیا احترام، یہ تو مسلمان ہی نہیں. انسانی جان سب محترم ہے، تو کسی بھی انسان کے ساتھ اگر آپ احترام سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں یا اہل الکتاب کہہ کے پکارا گیا، پیپل آف بک، ایسے نام سے نہیں پکارا گیا جو ان کو ناپسند ہو. پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرتے تھے تو اس میں بھی کہتے تھے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا اور ایسا کرتے. لیکن جدال یا مباحثہ اس وقت اس میں گرما گرمی آتی ہے جب بحث کرنے والے کو یا تو اپنے علم کی برتری جتانا مقصود ہوتی، تو وہ اس علم کے غرور میں مبتلا ہو کے اپنی آواز بھی بہت بلند کرے گا، چیخے چلائے گا، یا اس کے ایکشن بھی پھر اسی طرح ہوں گے جس میں تکبر اور اپنی ذاتی بڑائی پائی جائے گی. لیکن جب پیغام پہنچانے والے کی ساری نظر اس پہ ہوتی ہے کہ پیغام پہنچ جائے، مقصد پورا ہو جائے، تو پھر اس کے رویے میں کوئی ایروگنس نہیں ہو سکتی، سختی نہیں ہو سکتی، پھر اس کے اندر نرمی ہوگی، سیلف کنٹرول ہوگا، وہ ایموشنل نہیں ہوگا، اس کے اندر دوسرے پر زیادتی کرنے کی خواہش نہیں ہوگی، اس کے اندر کسی ذاتی جیت کی خواہش نہیں ہوگی، وہ کسی مقابلے میں اس لیے شریک نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے، وہ تو دین کی عزت اور دین کی خدمت کے لیے یہ سب کام کرے گا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے پیغمبروں کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو کیا کہا تھا؟ پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، کچھ یاد ہے کیا الزام لگایا تھا انہوں نے؟ انا لنراک فی دلال مبین. کیا کہا؟ یا قوم لیس بی دلالہ، کوئی فالتو بات نہیں کی، یہاں تم ہو گئے گمراہ. نہیں، لیس بی دلالہ، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہود علیہ السلام، ان کو ان کی قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہت، ہم تمہیں حماقت میں مبتلا پاتے ہیں، وہ انا لنظنک من الکاذبین، تم تو ہمیں جھوٹے نظر آتے. اب آپ کو کوئی پاگل اور جھوٹا کہے، آپ جواب میں کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تم تو نرے پاگل ہو. اگر آپ کو ذرا پرسنلی لینا اس کو اپنے اوپر، یا کوئی جھوٹا کہہ کے پکارے آپ کو، پھر آپ اس سے کریں خیر خائی، پھر کنٹرول رہ کے بات کریں. یا قوم لیس بی صفاہ، اے میری قوم میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں. کتنا ٹھنڈا جواب ہے، کوئی بحث نہیں. شعیب علیہ السلام کو انہوں نے نماز کا تانا دیا تھا، اصلاتوں کا امرو کا انترو کا مایا بدو آباؤنا، انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ ان اریدو الا الاصلاح، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، مستطعت، جو میری استطاعت میں. موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ فرعون کے دربار میں. کیا خاص نصیحت کر کے بھیجا گیا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. انداز آپ دیکھیں، سوالیہ انداز، هل لك الا ان تزكى، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں کو کیا کہا گیا تھا علیہ السلام کو؟ فقولا له قولا لینا، جا کے اس سے نرمی سے بات کرنا، تعلہ یتذکر او یخشا، شاید نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے. فرعون جیسے متکبر کے سامنے بات کرتے ہوئے کیا کرنا؟ نرمی سے. اور پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ کہ یہ رسول تو مجنون معلوم ہوتے. اور پھر جتنے سوال کیے مذاق میں، موسیٰ علیہ السلام نے جدال میں جواباً کیسے جواب دیے؟ جب رب العالمین کے بارے میں پوچھے، انشاءاللہ آپ سورۃ طٰہٰ میں آگے جا کے پڑھیں گے، وہ اتنے خوبصورت انداز میں اپنے مقصد پر فوکس رکھتے ہیں اور درست جواب دیتے چلے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب. پھر وہ کہتے ہیں یہ رسول تو مجنون معلوم ہوتا، تو وہ کہتے ہیں رب المشرق والمغرب وما بینہما، لیکن کسی بات پر اوپینڈ نہیں ہوتے، کسی بات پر برہم نہیں ہوتے، کسی بات پر غصے میں نہیں آتے، جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے. یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے دین کی طرف بلانے کا طریقہ. ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ بتا رہے ہیں، ہم تمہیں نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تمہارا بھلا کر رہے ہیں، لہذا تم ہماری غضب نہ کی سنو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں سنتے تو نہ سنو، خود ہی عذاب آئے گا، خود ہی پکڑے جاؤ گے، تو پھر سمجھ آ جائے گی. تو ایک مومن کا، ایک دائی کا رویہ یہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ اس وقت جو صورتحال دنیا میں ہو رہی ہے اور جو کچھ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے ساتھ، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. دس از ناٹ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری، یہ تو رائٹ فرام دا بگننگ یہ سب کچھ ہوا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود تھے تو آپ نے کیا کیا؟ جب ابو لہب کی بیوی نے آپ کو مذمم کہا تو آپ نے جواب کیا دیا؟ وہ مجھے نہیں کہہ رہی کیونکہ میرا تو یہ نام ہی نہیں، میری ماں نے میرا نام محمد رکھا، میں تو محمد ہوں، اس لیے وہ تو میرے بارے میں ہے ہی نہیں. ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں کہ جس میں آپ نے اپنی ذات کے لیے لوگوں سے انتقام نہیں لیا. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ کہ جو بھی آپ کے قریب آتا وہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے آپ کا ہو جاتا، آپ کا دین اختیار کر لیتا. آج ہم آپ کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اتنی اجازت ہے کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو جتنا کیا گیا اتنا کر سکتے، اس سے آگے نہیں نکل سکتے. لیکن بحث کرنا، مباحثہ کرنا جو کچھ، مگر حدود کے اندر، حدود سے باہر نہیں. ایسی جذباتیت نہیں کہ جس کی وجہ سے الٹا ہمارا دین بدنام ہو. خوبصورت انداز، احتجاج کرو مگر پیسفلی، صبر کے ساتھ، اور اسلام کی حقیقت بتاؤ پیار محبت سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہاں ہے موعظۃ حسنہ؟ کہاں ہے دلوں کو موہ لینے والے انداز کہ جس میں لوگوں کو صرف غم اور غصے کے اظہار کے ساتھ نہیں، ان کے بھی ضمیر ہیں، ان کے ضمیر کو، ان کے شعور کو، ان کے دلوں کو جھنجوڑا جائے کہ کیا کوئی بھی شخص اپنے باپ کے لیے، اپنے کسی لیڈر کے لیے، اپنے کسی محترم ہستی کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی اپنے بڑے کے لیے ایسا نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ سب سے اہم بات اگر ہم اپنا اصل کام کرتے ہوں تو یہ دن نہ آئے. یہ سب کچھ ہم دوسرے کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ذاتی اور اس کا ظلم ہے، لیکن ہم خود جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں انہیں دین کی طرف پیار محبت سے نہ بلا کے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملوک کو خط لکھے تھے تو ان کے ریئیکشن مختلف تھے. کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کے بھیجے ہوئے ایلچی کو، آپ کے بھیجے ہوئے جو مشن تھے، ان کو عزت دی، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کا خط پھاڑ دیا. لیکن آپ کا ریئیکشن اس پہ کیا تھا؟ جب پرویز نے آپ کا خط پھاڑا تھا، جو وہ ایرانیوں کا بادشاہ تھا، تو آپ نے کیا کہا تھا اس موقع پر؟ اس نے خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے. کہ جب کوئی شخص غصے میں آ کے ایسا ریئیکشن ظاہر کرتا ہے تو دوسرے کو نہیں، دراصل خود کو نقصان دیتا ہے، خود کو نقصان دیتا ہے. اور ہم اس وقت یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کبھی بھی نیگیٹو ریئیکشن پازیٹو اثرات پیدا نہیں کیا کرتا، مثبت نتائج کے لیے مثبت رویہ ہی کام کرتا ہے. اور اسی چیز کی طرف ہمارا دین ہمیں بلاتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی والموعظۃ الحسنتی. اور جہاں جھگڑے کی ضرورت بھی پیش آئے تو جھگڑا بھی کیسے کرو؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. وہاں بھی تمہیں احسن رویہ اختیار کرنا ہے. ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے کون بہکا ہوا. اپنا معاملہ کس کے ساتھ رکھو؟ اپنے رب کے ساتھ. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، کون ہدایت پر ہے اور کون بگڑا ہوا ہے اور کون بہکا ہوا ہے، یہ تو اس کو پتا ہے. اب دیکھیے کہ غلط کام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے، کوئی بھی کرے، لیکن ہم دوسروں کی غلطیوں کو تو دیکھنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم میں سے ہر اپنی ذاتی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور آپ کے طریقے کی کیسے کیسے مخالفت کر رہے ہیں. کیا ہم چلتا پھرتا مذاق نہیں ہے دین کا؟ ہم خود، اگر ہمیں بیٹھ کے کھانا نہیں آتا، اگر ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی سنتیں، تو ہم کس چیز کا نمونہ اور مثال پیش کر رہے ہیں؟ لیکن جب کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو اس وقت ہم محبت کے دعوے کرنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار کیا بتایا؟ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا ہم سب پر آپ کی اطاعت لازم نہیں ہے؟ لیکن ہم دن رات آپ کی نافرمانی کریں. ہمارا کون سا کام آپ کے طریقے پر؟ دین کی نمائندگی یا تبلیغ کا معاملہ ہو، کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ یا ہمارا چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، وہ سنت کے مطابق ہے؟ دن رات تو سنت کی خلاف ورزی ہم خود کر رہے ہیں. اگر ہم خود سنت کے پیروکار ہوں، کسی کو جرت ہی نہ ہو کہ کوئی ایسا کر سکے. یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے، اور وہ کمزوری ہمارے اپنے کردار کی کمزوری ہے، ہمارے کردار کی کمزوری. اگر ہمارے کردار مضبوط ہوں اور ہم آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے نظر آئیں، آپ کے طریقے پہ ہم چلتے نظر آئیں، تو سب کو پتا ہو کہ یہ اتنے مخلص لوگ ہیں، اتنے سچے لوگ ہیں، کہ یہ تو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہر چیز میں ان کی پیروی کر رہے ہیں. جب ہماری اپنی مجلسوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر لوگ عملاً سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، سنت کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں، داڑھی پہ ہم ہنستے ہیں، لباس پہ ہم ہنستے ہیں، بہت سے طریقوں پہ ہم ہنستے ہیں، کوئی اور نہیں، ہم خود. آپ دیکھیے ایک عام محاورہ ہے، اگر کوئی ینگ بچہ داڑھی رکھ لے تو خود مسلمان اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم کیا کارٹون بن گئے ہو، کہتے ہیں خود مسلمان مسلمانوں کو کہتے ہیں. حالانکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سنت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. حجاب پہ ہم ہنستے ہیں، اپنے دینی شعار پہ ہم ہنستے ہیں، ہماری مجلسوں میں یہ ساری چیزیں ایک مذاق بن گئی ہیں. تو یہ تو ہمارا آئینہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، یہ جو آ رہا ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو حکمت کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا ندوۃ العلماء کیا کر رہا ہے. ندوۃ العلماء کیا؟ ندوہ نادی سے، نادی کلب کو کہتے ہیں، ندوہ گروپ کے معنی میں، اور علماء کا، اور ندوۃ العلماء جو ہے نا لکھنؤ میں ایک جگہ کا نام، یعنی ایک مدرسہ، ٹھیک ہے، کہ ندوۃ العلماء کیا کر رہا ہے، یعنی کس قسم کے علماء تیار کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے الہدا کیا کر رہا ہے۔ اس مضمون میں کلکتے کے اخبار حبل المتین شمارہ 10 اگست یعنی 10 اگست 1906 اس میں ایک پیسج ہے، اقتباس ہے، یہ پیراگراف یا یہ اقتباس مولانا محمد اسحاق جلیس ندوی کی تاریخ ندوۃ العلماء حصہ اول سے بعض اضافوں کے ساتھ درج ذیل ہے، یعنی ریفرنس دیا ہوا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ جس زمانے میں روسی قوم، روس، رشیا بت پرست تھی، شہنشاہ روس ولادی میر نے مذاہب کی تحقیق کے لیے ایک جلسہ طلب کیا، یعنی لوگوں کو بلایا، جس میں علماء اسلام کو بھی بلایا۔ جو صاحب اس غرض کے لیے قازان سے تشریف لائے تھے، انہوں نے اسلام کے تمام عقائد اور فلسفے میں سے صرف یہ مسئلہ منتخب کر کے پیش کیا کہ اسلام میں سور کا گوشت کھانا بالکل حرام ہے۔ یعنی اسلام کو جب انہوں نے پیش کیا، یہ ریپرزینٹ کیا کہ اسلام کیا ہے، تو انہوں نے کیا بتایا؟ اس میں سور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ مورخ روس ہسٹورین لکھتے ہیں کہ شہنشاہ روس ولادی میر اسلام کی طرف مائل تھا اور چاہتا تھا کہ تمام قوم روس کے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کرے، لیکن کازانی عالم نے شریعت کے تمام احکام میں سے صرف اس مسئلے کو پیش کر کے اس پر اس قدر زور دیا کہ شہنشاہ نے غصے میں آ کر انہیں دربار سے نکلوا دیا اور عیسائی مذہب قبول کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روس کے 6 کروڑ آدمی عیسائیت میں تبدیل ہو گئے، عیسائی بن گئے۔ تو یہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف بلائیں، مگر اس کے برعکس وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپس کے جھگڑوں سے لوگوں کو اسلام سے بدکائے ہوئے ہیں۔ یہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم ہے۔ دنیا کی قوموں کو دین حق سے قریب کرنا تو درکنار، وہ انہیں دین سے دور کر رہے ہیں۔ اس جرم کے ساتھ مسلمان خدا کی مدد کے مستحق ہرگز نہیں ہو سکتے۔ بظاہر یہ غفلت بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے، مگر اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ غفلت بدستور آج بھی جاری ہے۔ قازان کے عالم کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے زار روس سے غیر حکیمانہ گفتگو کی، جس سے وہ غصے میں آ گیا اور بدک گیا۔ آج کے مسلمانوں کی غلطی بھی یہی ہے، وہ اپنے مخاطب گروہوں سے بے فائدہ مقابلہ آرائی جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے مخالفین کے دل اسلام کے بارے میں سخت ہو گئے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کا مطلب کیا ہے؟ کہ پوری پلاننگ اور سوچ سمجھ کے ساتھ اور نتیجے کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرنا کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، اصل آپ چاول بناتے ہیں، بوائل ہی کرنے رائس، آپ جب اس میں پانی ڈالتے تو کتنا ڈالتے ہیں؟ یعنی ایک اندازے سے ڈالتے ہیں نا، مثلا دگنا، مثال کے طور پر۔ آپ یہ تو نہیں کرتے کہ 4 گنا ڈال دیں، کھول دیں ٹیب اور جتنا آ جائے ڈال کے رکھ دیں، کیوں نہیں کرتے ایسے؟ آپ ڈیسیژن لیتے کہ نہیں اتنے چاول ہیں لہذا اتنا پانی ڈالیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اس سے کم ڈالا یا اس سے ڈبل کر دیا تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائیں گے، کھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یا کچے ہوں گے یا بہت زیادہ پک جائیں گے اور وہ کھانے میں دقت ہوگی دونوں طرح سے۔ اب حکمت کیا ہے کہ آپ کا فیصلہ درست ہو جس کا نتیجہ بھی درست ہو، یعنی ایسا کام ایسے طریقے سے کرنا کہ جس کے ذریعے انسان صحیح نتیجے یا اینڈ تک پہنچے، اور ہر ایسے کام سے بچنا کہ جس کے نتیجے میں خرابی زیادہ آئے۔ کہتے ہیں نا، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ اور بے وقوف دوست کون ہوتا ہے؟ جو جذبات میں آپ کی دوستی اور محبت کا ایسا اظہار کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل میں آپ کی نفرت ہو جاتی۔ مثلا اگر ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے، ہر جگہ بیٹھ کے اسی کا ذکر شروع کر دے تو لوگ تنگ نہیں آ جائیں گے کہ کیا ہر وقت اس کی تعریفیں ہمارے سامنے کرتا رہتا ہے یا اس کا ذکر ہم سے کرتا رہتا ہے؟ ہوتا ہے نا ایسے۔ اب وہ تو محبت میں بیٹھ کے کر رہا ہے، لیکن اس کا انداز ایسا ہے جو دوسرے کو اس سے بھگانے والا، نفرت دلانے والا۔ تو ہم اسلام کے ایسے دوست ہیں، ایسی ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت ہے کہ ہم محبت کے نام پہ ایسے کام کرتے ہیں جو نہ قرآن نے ہمیں اس کی اجازت دی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، نہ صحابہ کے طریقے میں ہے، لیکن ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کیا سوچ کے؟ کہ ہم محبت سے کر رہے ہیں اور یہ ہماری دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ تو اندھا دھند محبت یا جذباتی محبت کافی نہیں ہوا کرتی، وہ بسا اوقات الٹا نقصان دیتی۔ اصل ہمدردی کیا ہے کسی کے ساتھ بھی، یا عقل مندی کیا ہے؟ کہ آپ جب کوئی کام کرنے لگیں، ہاں وہ دین کی طرف بلانے کا ہے یا دین کے دفاع کا ہے یا کوئی بھی کام، تو پہلے آپ یہ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا۔ چاول پکاتے ہوئے تو آپ اپنی عقل استعمال کریں، اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہوئے اپنی عقل بند کر دیں آپ اور عقل کے خلاف کام کریں۔ ہم چلتے ہوئے کتنے محتاط قدم اٹھاتے ہیں کہ پھسل نہ جائیں، یہ حکمت ہوتی، لیکن جب دین کے راستے پہ چلتے بغیر حکمت کے چلتے تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، لیکن اس بات کو کوئی سننے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن اس کو واضح کرتا ہے، فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، پھر ہمارے بلانے سے کسی کو دین کی طرف کیا فرق پڑے گا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ کھلاتا اللہ ہے، پکانا ہمیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہدایت تو اللہ دے گا، لیکن کوشش لوگوں کے لیے بھی ہمیں کرنی پڑے گی، ہمارے ذمہ ڈال دیے کہ تم کرو، باقی جس کے لیے اللہ جو چاہے گا وہ کر دے گا۔ یعنی آپ بچوں کو اسلام کے بارے میں سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن اگر طریقہ درست نہیں تو ان کے دلوں میں اسلام کی محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان گھرانوں کے بچے اسلام سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، دین کی طرف آنے کی بجائے ان کے اندر ایک ریئیکشن ہوتا ہے، بھاگ جاتے ہیں، الٹے چل پڑتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنی ذات سے، اپنے گھر سے جہاں ہم روز پڑھنے آتے ہیں وہاں سے، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اسلام کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کریں کہ جس میں لوگوں کے لیے اٹریکشن ہو، نہ کہ لوگ یہ کہیں کہ ویسے تو بہت اچھی تھی، جب سے یہ قرآن پڑھنے لگی ہے تو چڑچڑی ہو گئی ہے، اور جب سے یہ قرآن پڑھنے لگی ہے تو یہ ہمیں پوچھتے ہی نہیں۔ کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے دوسرے لوگ، ان کے لیے آپ کا رویہ، آپ کا معاملہ اور نرمی پر مبنی ہونا چاہیے، بلکہ ان کی جہالت کی باتیں اور ان کی سخت باتوں پر صرف مسکرا کے اور صرف درگزر کر کے معاملہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتا تھا۔ بس ایک چھوٹی سی مثال، ایک دفعہ حضرت علی نے شاید آپ سے پوچھا کہ میں آپ کو زیادہ پیارا ہوں یا فاطمہ زیادہ پیارا، تو آپ نے کہا کہ تم مجھے فاطمہ سے زیادہ پیارے اور فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری۔ اکثر بچے بھی ایسے پوچھتے ہیں نا گھر میں، یہ بھی ایک بہت غلط سوال ہے جو بچوں سے کیا جاتا ہے، اماں زیادہ اچھے لگتے یا ابا زیادہ اچھے لگتے ہیں؟ ایسی باتیں پوچھنی ہی نہیں چاہیے، جہالت پر مبنی سوال ہیں۔ لیکن اگر کبھی کوئی بچہ، بچے تو بچے ہیں نا، یہ ایسے سوال عام طور پہ بڑے بھی بعض اوقات پوچھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھے زیادہ چاہتے ہیں دوسروں سے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھ ہی لیا تو آپ نے حضرت ابوبکر کا نام لیا، تو بعد میں ان کا کہ مجھے بعد میں خیال ہے کہ مجھے ایسا پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ میرا سوال ہی درست نہیں تھا۔ اور جہاں تک حکمت کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، بہت بڑی نعمت ہے جو کسی کو ملے۔ اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے نا، دو لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ایک جس کو اللہ حکمت دے اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلے کرے اور اسی کی تعلیم آگے دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرے لیے دعا کی کہ اے اللہ تو اسے حکمت عطا کر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے لیے، اولاد کے لیے، دوسروں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیا ہی اچھی ہے وہ مجلس جس میں حکمت کی بات کی جائے، یعنی جہاں سے انسان خیر و حکمت کی باتیں سیکھے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، حکمت کی بات سے زیادہ بہتر کوئی تحفہ نہیں، یعنی کوئی انسان کسی کو کوئی تحفہ دے، کوئی سونا دے، چاندی دے، کچھ بھی دے، لیکن اس سے زیادہ قیمتی تحفہ کیا ہے؟ کہ کوئی کسی کو حکمت کی بات سکھا دے، اچھی بات بتا دے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے وہ لے لی جائے، کسی مسلم سے ملے، نان مسلم سے ملے، کہیں سے. الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا. حکمت کی بات مومن کا گمشدہ سرمایہ، وہ جہاں اس کو پائے وہی اس کا زیادہ حقدار لے لے. اچھی بات، وزڈم کی بات کسی کے پاس بھی ہو، بغیر تعصب کے اس کو لے لیا جائے. آبویسلی پھر ایسی حکمت نہیں کہ جو ہمارے دین کے خلاف جاتی ہو، لیکن اگر کوئی چیز دین سے نہ ٹکراتی ہو تو اچھی بات کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے بھی جب حجر اسود کا معاملہ آیا، جب سارے قریش کے سردار آپس میں ٹکرانے لگے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چادر بچھا کے سب کو کونے پکڑایا اور پھر جا کے اس کو نصب کیا. پھر اسی طرح جب نبوت کے آغاز میں آپ لوگوں سے کہتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اس وقت کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ایک بت کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، رکھے رہے. کب آ کے بت توڑے؟ یعنی مکہ پتہ ہو گیا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.